नहीं बराबर ये सही है।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم اسلامی بہنوں، سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اسلام دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے، اور یہ مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ مذہب، یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین ایکسپٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا، تو وہ دین اسلام ہے. اور اسلام ایک مکمل دین ہے، ہر ایسپیکٹ سے، ہر پہلو سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو ایک زمانے کے لیے سوٹیبل ہو اور ایک زمانے کے لیے سوٹیبل نہ ہو. اسلام اللہ کا دین ہے، اسلامی شریعت اللہ کی شریعت ہے، یہ ہر زمانے اور ہر دور کے لائق ہے. اسلام کا ہر حکم 1400 سال پہلے جتنا ضروری تھا، جتنا امپورٹنٹ تھا، آج بھی وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اسلام نے عورتوں کو، خواتین کو کیا حقوق دیے، اور خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام نے خواتین کی کیا رسپانسبلٹیز بتائی ہیں, کیا ڈیوٹیز بتائی ہیں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک. اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بیسک باتیں بتا دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے, جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کا ہر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسلام کی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. انسان اگر کوئی سسٹم بناتا ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے, انسان اگر کوئی نظام بناتا ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر اللہ نے انسان کے لیے کوئی سسٹم بنایا ہے, کوئی شریعت بنائی ہے, کوئی قانون بنایا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کا کس میں فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے. تو ایک یہ بات پہلے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر اسلام کا کوئی حکم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں, کہ ہمارے دماغ کا قصور ہے, اسلام کی اس کے اندر کوئی کمی نہیں, ہم قرآن کو سمجھنے میں, شریعت کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے, مسکنسپشن ہوا ہے, ورنہ قرآن یا اسلام اپنی جگہ کمپلیٹ ہے. دوسری چیز, عورتوں کے تعلق سے بہت ساری مسلم سوسائٹیز میں غلط سلوک بھی ہو رہا ہے. عورتوں کے ساتھ اسلام نے جس سلوک کی تعلیم دی ہے وہ سلوک نہیں ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو کیا اسلام ان سب کے لیے رسپانسیبل ہے؟ بالکل نہیں. ایسا ہوا کہ کسی مسلم سوسائٹی میں لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑا, لوگوں نے عورتوں کے ساتھ ایسا بیہیو کیا جس کی اسلام کے اندر پرمیشن نہیں ہے, لوگوں نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا, شوہروں نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا, باپ نے بیٹی کے ساتھ ظلم کیا, بھائی نے بہن کے ساتھ ظلم کیا, تو اسلام اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے. اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عزت کا, اس کی رسپیکٹ کا, اور دنیا میں اور آخرت میں اس کی بھلائی کا کوئی پہلو اسلام کے اندر چھوڑا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر. اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں, کیا رائٹس دیے ہیں؟ دنیا میں انسان کا سب سے بیسک رائٹ کیا ہوتا ہے, سب سے بنیادی حق کیا ہوتا ہے؟ انسان ہونے کا. اللہ نے سب سے پہلا حق عورت کو انسان ہونے کا. انسان ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت کے بیچ میں شریعت نے کوئی ڈفرینس نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں, یہاں اس آیت میں سارے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, یعنی صرف مسلمانوں کو نہیں, ساری انسانیت کو, ساری ہیومینٹی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد سے پیدا کیا, یعنی آدم, اور پھر آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا, اور پھر ان دونوں سے ہم نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں, اس یونیورس میں, انسان کی تخلیق میں جیسے ایک مرد کا رول ہے, ویسے ہی پورا پورا ایک عورت کا رول ہے. یہ کائنات کا آدھا حصہ عورتوں پر مبنی ہے. اللہ نے اس کائنات میں انسانی نسل کا سلسلہ ایک مرد اور ایک عورت سے شروع کیا. اگر ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم حوا کی بھی اولاد ہیں. جس طریقے سے آدم ہمارے باپ ہیں, ویسے ہی حوا ہماری ماں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما النساء شقائق الرجال, عورتیں مردوں کے ساتھ ساتھ ہیں. عورتیں انسان ہونے کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہیں. جس طریقے سے مرد ایک انسان ہے اور اس کو انسانی رائٹس, ہیومن رائٹس حاصل ہیں, ویسے ہی عورت کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہیں. یہ سب سے پہلا بیسک حق اسلام میں ہے. اس کے بعد اب آئیے, ایک مسلمان عورت, ایک دین اسلام کو ماننے والی عورت, تو کیا اسلام کے اندر دین کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ کیا گیا, کوئی ڈفرینس کیا گیا کہ مرد اگر کوئی نیکی کرے گا اس کو ثواب ملے گا, عورت وہی نیکی کرے گی اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا کوئی ڈفرینس نہیں. اسلام میں جنس کی بنیاد پر, مرد اور عورت ہونے کی بنیاد پر ثواب میں یا نیکی میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. یعنی جو مرد یا جو عورت نیک عمل کریں گے ہم ان کے عمل کا ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عورت روزہ رکھے گی تو اس کے شوہر کو ثواب ملے گا, بیٹی نیکی کرے گی تو اس کے باپ کو ثواب ملے گا, مرد کو اور عورت کو اس کے نیک عمل کا پورا پورا ثواب ملے گا, کوئی فرق نہیں کیا جائے. یہ اسلام نے ایک بہت بڑا, اس کو اسپریچول رائٹ بولتے ہیں, یہ ریلیجیس رائٹ اسلام نے دیا, یہ مذہبی حق دیا کہ عورت اپنے مذہبی معاملات میں پوری طریقے سے آزاد ہے اور اس کو شریعت میں جو بھی نیکی کرے گی اس کو پورا پورا ثواب ملے گا. فائنینشیلی مالی اعتبار سے اسلام نے عورت کو سارے حقوق دیے. اسلام عورت ایک پراپرٹی خرید سکتی ہے, مال کما سکتی ہے. بڑا ایک عجیب مسئلہ آپ کو بتاؤں, آج کل زکوٰۃ کا مسئلہ چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, بہت سارے علماء زکوٰۃ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دے سکتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. میں نے جب یہ بات بیان کی اپنے یہاں بنارس میں یو پی میں, تو ایک صاحب نے مجھ سے فون پر پوچھا کہ ایسا کیسے پاسبل بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے؟ کیا بیوی اور شوہر الگ الگ رہتے ہیں؟ میں نے کہا الگ الگ نہیں رہتے, لیکن بیوی بہت سارے مال کی الگ سے مالک ہو سکتی. مہر کی مالک بیوی ہے, مائکے سے جو پراپرٹی ملی باپ کی اس کی مالک بیوی ہے. بیوی کو اگر اس کے باپ نے زیور وغیرہ بنا کے دیا یا سسر وغیرہ نے زیور بنا کے دیا تو بیوی اس کی مالک ہے. تو بیوی اپنی پراپرٹی کی, اپنے پیسے کی, اپنی رقم کی مالک ہو سکتی ہے, اور اگر شوہر غریب ہے تو وہ اپنے پیسے کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اور اس کے اپوزٹ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ شوہر گارجین ہے, شوہر بیوی کا سرپرست ہے, شوہر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیوی کو کھلائے پلائے, اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے. تو یہ اسلام نے بہت بڑا حق دیا کہ عورت مال کما بھی سکتی ہے جائز طریقے سے اسلامک لمٹس کے اندر, حدود کے اندر, اور اپنے مال کے اندر جائز طریقے سے ٹرانزیکشن کر سکتی ہے, تصرف کر سکتی ہے, اور اس کی زکوٰۃ بھی عورت کو نکالنی. اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو پولیٹیکل رائٹس دی تھی, سیاسی حقوق. سیاست میں اسلام نے ایک شرط یہ لگائی کہ عورت لیڈرشپ نہیں کر سکتی. عورت خواتین کی لیڈرشپ کر سکتی ہے, لیکن عورت کو سوشل لیول پر, معاشرے کے لیول پر, سماج کے لیول پر اس کو اسلام نے اس بات کی پرمیشن نہیں دی کہ وہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑے, وہ ایم پی کا الیکشن لڑے, وہ سی ایم بنے, وہ پی ایم بنے. سن کے تھوڑا عجیب لگتا ہے, یہ تو اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا. دراصل یہیں پر اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کبھی کبھی غلط نظریات قائم کرتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت یہ دونوں نیچرلی الگ الگ سن ہیں, دونوں الگ الگ جن. آپ دیکھیے کہ تخلیق کے اعتبار سے, فزیکلی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے مرد اور عورت میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کے ٹیلنٹس میں, دونوں کی مینٹیلٹی میں, دونوں کی فیلنگس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم دونوں کے ساتھ سیم طریقے سے ٹریٹ کریں, یہ بالکل نامناسب بات ہے. اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, الا لہ الخلق والامر. اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کیسے پیدا کیا ہے, مرد کو مجھے کیا ذمہ داریاں دینی, عورت کو کیا ذمہ داری دینی. اسلام نے عورت کو گھر کی مالکین بتایا. سماج کی سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے فیملی. سماج کیسے بنتا ہے, سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ فیملی سے بنتی ہے. مختلف فیملی مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے. فیملی کے اندر سب سے بیسک رول, سب سے بڑا رول ایک عورت کا ہے. اگر فیملی کے اندر ایک خراب عورت آ جائے, ایک غلط قسم کی عورت آ جائے, ایک بگاڑ پیدا کرنے والی عورت آ جائے, پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے. اور ایک اچھی عورت, ایک دیندار عورت, ایک با اخلاق عورت ایک بگڑے ہوئے گھر کو بنا سکتی ہے. تو ایک فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی اہمیت دی. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, سورہ روم کی آیت ہے 22 پارے کی, ذرا اس آیت پر غور کیجیے. اور عورتوں کی کیا ویلیو ہے اسلام کی نظر میں، ذرا اس آیت سے آپ ذرا سمجھیے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. یہاں مردوں سے کہا جا رہا کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، یعنی عورتوں کو بنایا. کس لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے سیٹسفیکشن حاصل کرو. یہاں پر قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ سکون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ کی ڈکشنری میں، پورے ورلڈ کی لینگویج میں سکون سے زیادہ اپروپریٹ ورڈ، اس سے زیادہ سوٹیبل ورڈ ایک عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. عورت کائنات کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زل سے ہے تصویر کائنات میں رکھ. اس کائنات کی تصویر میں، اس کائنات کی پکچر میں، اس کائنات کی امیج میں عورت رنگ کا کام کرتی ہے. کائنات کے کینوس پر عورت اگر نہ ہو تو یہ دنیا بے رنگ ہو جائے، یہ دنیا بے نور ہو جائے. تو اللہ فرما رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے شوہر اور بیوی کے بیچ میں ایک عجیب قسم کی محبت رکھی. شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت دنیا میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا. آج دنیا میں محبت کے نام سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ سوچیے کہ شادی کے بعد ایک کپل کے اندر، مرد عورت، عورت کے اندر جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت نیچرل ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہے. ایک لڑکا حیدرآباد کا رہنے والا، ایک لڑکی اورنگ آباد کی رہنے والی، میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. دونوں کے بیچ میں لمبا ڈسٹینس، دونوں کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں، شادی ہو جاتی. بیوی اپنے سارے رشتے داروں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کے، ماں کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کے سسرال آتی، ایک مرد کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہوتا. یہ آپ کا ہسبینڈ ہے، یہ آپ کا شوہر ہے. سب کچھ چھوڑ کر چار دن کی محبت میں اتنا نکھار آ جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے لگتے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ محبت آرٹیفیشیل نہیں ہے، یہ محبت صرف ہوس اور جسم کے لیے نہیں ہے، یہ محبت اسپریچول ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک فیملی کے اندر عورت سکون کا ذریعہ ہے، عورت سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے، عورت فیملی کو بنانے کا کام کرتی ہے. اچھا، آپ جو فیملی ہے، آپ کا یہ اسکول ہے، اسکول کا ایک پرنسپل تو ہے نا، پرنسپل کے بغیر تو اسکول نہیں چلے گا نا، ہو چکی پڑھائی، پرنسپل کو ہٹا دو تو ہو چکی پڑھائی. کیوں پرنسپل کا؟ ہر یونٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک سی ایم ہوتا ہے، ایک شہر کا ایک ڈی ایم ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک پی ایم ہوتا ہے. فیملی ایک یونٹ ہے، یہاں بچے پالنے ہیں، یہاں گھر چلانا ہے، یہاں کھانا بنانا ہے. اس یونٹ کا ہیڈ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس فیملی کی یونٹ کا ہیڈ مرد ہے، اور اس کو یہ ہیڈ شپ کیوں دی گئی؟ اللہ نے وجہ بھی بتا دی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ فزیکلی اور مینٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عورت کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایکسٹرا دی ہیں، اس کو کچھ چیزیں زیادہ دی ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ڈالی ہیں. فیملی کی فائنینشیل نیڈس کون پورا کرے؟ عورت پورا کرے گی؟ نہیں، اس کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سچویشن کے حساب سے عورت کر لے، کبھی حالات ایسے آ گئے کہ گھر کا خرچ چلنا بہت مشکل ہے تو جائز حدود میں رہ کر عورت بھی جو ہے جاب کر سکتی ہے، شرعی حدود میں رہ کر، لیکن اس کی ڈیوٹی نہیں، دیٹ ناٹ ہر رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری مرد کی، وہ کما کے لائے. تو کما کے لانے کی وجہ سے اور کچھ نیچرل ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فیملی کی یونٹ کا ہیڈ بنایا. اچھا، ہیڈ تو بنا دیا، اب ہیڈ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورت سے برتر ہو گئے، عورت سے سپیریئر ہو گئے، آپ عورت پر دن رات حکم چلائیں، ایسا نہیں ہے. یہ یونٹ محبت کی بنیاد پر چلے،
ये गाड़ी मोहब्बत से चलेगी, अगर मोहब्बत से नहीं चलाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी, खत्म, मामला खत्म। ये तलाक क्यों होता है? तलाक तभी तो होता है जब आपस में अंडरस्टैंडिंग का जज्बा खत्म हो जाता है, जब फैमिली में मोहब्बत का जज्बा खत्म हो जाता है। तो मर्द को हेड बनाया, लेकिन ये नहीं कि मर्द बहुत सुपीरियर हो गया। आगे क्या फरमाया, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, जैसे औरतों के हुकूक हैं, जैसे मर्दों के हुकूक औरतों के ऊपर है, वैसे मर्दों के हुकूक औरतों के हुकूक मर्दों के ऊपर। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक सहाबी हैं, वो इस आयत की तफसीर में कहते हैं, अगर मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करती, अगर मेरी बीवी मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती, अगर मेरी बीवी मेरे लिए सच्ची धजती, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी अपनी बीवी के लिए सजू धजू, मैं भी अपनी बीवी के सामने खूबसूरत सरापा, खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से रहूं, ये मेरी बीवी का हक है। अगर मेरे लिए वो सज रही है, अगर मेरे साथ वो मोहब्बत का मामला करी, तो मेरी भी जिम्मेदारी। ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अल्लाह के रसूल के सहाबी कह रहे हैं। अपने यहां मैं तकरीर कर रहा था एक बार, हालांकि मेरी तकरीर के बाद थोड़ा कुछ लोग नाराज हुए। मैंने कहा, अगर शौहर के सर में दर्द है, शौहर ने बीवी से कहा कि मेरा सर दबा दो, शौहर के पैर में दर्द है, बीवी से कहा पैर दबा दो, बीवी बेचारी शौक से दबा रही, अगर कभी बीवी के पैर में दर्द हुआ तो क्या शौहर की जिम्मेदारी नहीं कि वो पैर दबाए? तो कुछ लोग नाराज हो गए, क्या आप बोल रहे हैं, शौहर से आप पैर दबा रहे? मैंने कहा वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मअरूफ, आप छोटे नहीं हो गए, ये गुलाम और नौकर का रिश्ता नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता है। आप कुरान ने शौहर और बीवी के रिश्ते को, मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कुरान ने क्या एग्जाम्पल दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर के लिए लिबास है, लाइक अ ड्रेस, लाइक अ गारमेंट, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। लिबास के अंदर जानते हैं क्या क्वालिटी होती है? ये गर्मी का दिन है तो मैंने कॉटन पहना हुआ है, अगर नवंबर दिसंबर के महीने में आया होता तो शायद वूलन पहना होता, शायद शेरवानी ववानी पहन कर आया होता, आप भी स्वेटर वगैरह पहनते। इंसान मौसम के एतबार से कपड़े पहनता है, यानी कपड़े उसको मौसम के गलत नुकसान से, लिबास उसको मौसम के गलत असर से बचाता है। कुरान कह रहा है कि मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है, यानी औरत बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को समाज की गलत चीज़ों से, समाज के गलत असरात से, जिस तरीके से कपड़ा हमको मौसम के असरात से महफूज रखता है, वैसे ही बीवी अपने शौहर को और शौहर अपनी बीवी को समाज की गलत चीज़ों से महफूज रखता है। एक लड़का है गलत रूट पर जा रहा है, इस कितने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे गए, शादी हो गई, लड़का सुधर गया, गलत रास्ते से भटकने से बच गया, उसकी नजरें, उसका जिस्म, उसकी इज्जत, उसकी आबरू बच गई। तो मर्द और औरत एक दूसरे को समाज की के फितनों से बचाते हैं। अच्छा, लिबास इंसान को सजाता है, आदमी कपड़ा कौन सा पहनता है जो उसके ऊपर अच्छा लगता है, इंसान लिबास कौन सा चूज करता है? आप एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं, कौन सा कपड़ा लेती हैं जो आपके ऊपर अच्छा लगे, कौन सा कलर, कौन सी मैचिंग है जो आपके ऊपर अच्छी लगे? इंसान लिबास इसलिए पहनता है ताकि वो खूबसूरत नजर आए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है, यानी मर्द की जिंदगी में औरत खूबसूरती का काम करती है, औरत की जिंदगी में मर्द खूबसूरत खूबसूरती का काम करती है, दोनों एक दूसरे के लिए ब्यूटी है, दोनों एक दूसरे के लिए खूबसूरती है। मर्द की जिंदगी से औरत को निकाल दो, औरत की जिंदगी से मर्द को निकाल दो, जिंदगी बेनूर हो जाएगी, जिंदगी बेकार हो जाएगी। अच्छा, लिबास का एक काम और है, लिबास हमें रिस्पेक्ट देता है, लिबास के बगैर इंसान बेइज्जत हो जाए। ये अलग बात है कि आज की मॉडर्न दुनिया में कम कपड़े पहनने वाले ज्यादा इज्जत पा रहे हैं, लेकिन एक इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए तो लिबास इंसान को इज्जत देता है। समाज के रिस्पेक्टेड लोगों की नज़र में कपड़ा पहनने वाला इंसान और नंगा रहने वाला इंसान, दोनों में कौन अच्छा माना जाएगा? ऐसी बात है, कपड़ा पहनने वाला। तो लिबास हमारे अब्बा आदम और हमारी अम्मा हव्वा को, जब उन लोगों ने जन्नत में जिस दरख्त को अल्लाह ताला ने मना किया था मत खाना, उन लोगों ने खा लिया, जन्नत से निकाल दिया, تو جنت سے نکلنے کے بعد سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کے کپڑے اتر گئے. فتفقا یکتفان علیہما من ورق الجنہ، ہمارے باپ آدم اور ہماری اماں ہوا دونوں جنت کے پیڑ کے پتوں سے اپنی باڈی کو کور کرنے لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ولگیریٹی یہ نیچر کے بھی خلاف ہے، ننگا پن یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، انہیں بھی ننگا ہونے پر اچھا فیل نہیں ہوا، وہ بھی پتوں سے اپنی باڈی کو کور کرنے لگے. یعنی باڈی کو نیکڈ رکھنا، ننگا رہنا، ولگیریٹی، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. اسلام کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو لباس ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. تو یہ رشتہ اتنا نازک رشتہ ہے، لیکن ہیڈ ہے کون؟ مرد. اب جب مرد ہیڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اسکول کے اسٹوڈنٹ پرنسپل کی بات نہ مانے تو اسکول کا سسٹم برباد ہو جائے، اگر اسٹیٹ کے سی ایم کی بات لوگ نہ مانے اسٹیٹ کا سسٹم تباہ ہو جائے، اگر فیملی کے ہیڈ کی بات عورت نہ مانے، اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرے، تو یہ فیملی کا جو سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے. امریکہ وغیرہ میں یورپین کلچرس میں شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے یہ سملر مانا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی ہیڈ ویڈ نہیں، جیسے بیوی کے رائٹ ویسے شوہر کے رائٹ. اب وہاں کیا ہے، وہاں فیملی نام کی کوئی چیز نہیں. امریکہ میں جتنی شادی ہو رہی اس سے زیادہ روز طلاق ہو رہی، وہاں لیو ان ریلیشن شپ کا سسٹم لاگو ہو رہا ہے. کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی نظر ہے، میڈیا پر آپ لوگوں کی بھی نظر ہے، آپ دیکھیے. فیملی نام کی کوئی چیز نہیں، خاندان نام کی کوئی چیز نہیں. ابھی دو دن پہلے میں فلائٹ سے جب بنارس سے حیدرآباد آیا، حیدرآباد کی اس فلائٹ میں جو پائلٹ تھے آپ کے حیدرآباد کے ایک مسلم تھے، سیف علی خان نام کا، اور ایک ایئر ہوسٹس بھی مسلم تھی، ان کا نام تھا تحریم. ایک عام مسلمان کو، ایک ماڈرن قسم کے مسلمان کو یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگے کہ بھائی دیکھیے ہماری مسلم عورتیں بھی جو ہیں ایئر ہوسٹس ہیں اور ہوائی جہاز پہ فلائٹ میں خدمت انجام دے رہی ہیں. لیکن ایسے مسلم ہم غور کریں کہ کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، پراؤڈ کی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اسلام عورت کو جاب کرنے سے، سروس کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ عورت اپنی عزت اور اپنی آبرو، جس کو اسلام نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہا ہے، عورت اس کو نیلام دے. عورت لوگوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لوگوں کو سماج کے گندے لوگوں کی حوث کا نشانہ بن جائے. اسلام نے عورت کا اتنا اونچا مقام دیا ہے. فار ایگزامپل، یہ ایک موبائل ہے، یہ موبائل مان لیجیے 15,000 کا موبائل، پتا نہیں ہو سکتا ہے سستا سستا ہو، 15,000 کا موبائل مان لیجیے قیمتی موبائل. اب جتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے ہم اتنا ہی قیمتی اس میں کور لگاتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایپل کا آئی فون ہو تو اتنے میں تو یہ 5-6 موبائل آ جائے. اب اس کو آدمی اتنا ہی سنبھال کے رکھتا ہے، اور ایک سستا سا موبائل ہوتا ہے 1,000-2,000 کا، تو کہیں بھی پاکٹ واکٹ میں لے لیا، کہیں بھی رکھ لیا. یعنی کسی چیز کا قیمتی ہونا اس کے ساتھ ہم کیسا ٹریٹ کریں وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر موبائل بہت قیمتی ہے تو بہت سنبھال کے رکھیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت بہت قیمتی ہے. اسلام عورت کی قیمت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت سب کے لیے نہیں ہے، عورت کی عزت، عورت کی آبرو سب کے لیے نہیں ہے. عورت اپنے جسم کو سب کے سامنے دکھائے، عورت سب کی آنکھوں کی لذت کا ذریعہ بنے، اسلام کہتا ہے نہیں. اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا، حجاب کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں. جلباب مینس، علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ جلباب بولتے ہیں ایسا کپڑا، ایسی چادر، ایسا نقاب جو عورت کے پورے جسم کو کور کر. تو اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, اپنی بیویوں سے کہہ دو, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر ابا ڈال لیں, اپنے اوپر نقاب ڈال دیں. کیا مقصد ہے اس کا؟ عورت کو پیک کرنا, عورت کو گھر میں قید کر دینا. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, مقصد یہ ہے کہ ان کو جان لیا جائے کہ یہ مسلم خواتین ہیں, یہ مسلم عورتیں ہیں, ان کو کوئی چھیڑنے کی جرت نہ کرے, ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے کی جرت نہ کرے, ان کا پردہ ان کی آئیڈینٹی بن جائے, ان کا حجاب ان کی پہچان بن جائے, اور دنیا جان جائے کہ یہ عزت دار عورت ہے, یہ مسلم گھرانے کی عورت ہے, یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والی عورت. آج پردے کو لے کر فرانس وغیرہ میں دیکھیے کیسے کیسے پردے کے اوپر بین لگاتے ہیں. نہیں, عورت اسکارف نہیں پہن سکتی, عورت حجاب نہیں پہن سکتی. کیوں نہیں پہن سکتی بھائی؟ عورت اپنا پورا جسم کھول سکتی ہے, اس کے لیے آزاد ہے. اور ایک مسلمان عورت اگر اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر اپنے پورے جسم کو کور کرتی ہے تو آپ اس کو اس سے یہ آزادی کیوں چھین رہے؟ جب دنیا کی ہر عورت آزاد ہے تو مسلمان عورت بھی آزاد ہے, اور مسلمان عورت سے حجاب کا حق, حجاب کا ادھیکار دنیا کا کوئی دیش, دنیا کا کوئی ملک چھین نہیں رہا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت قیمتی, اسی لیے عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا. گھر سے نکلے جہاں ضرورت, بلا ضرورت وہ اپنے لمٹس کو کراس کرے, اپنے دائرے کو کراس کرے. اے عورت, تیرا کام تو سماج کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو سماج میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. آج ہم امام بخاری کو جانتے ہیں, امام بخاری کی ماں کو جانتے ہیں کیا؟ نہیں جانتے. امام بخاری کی ماں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ امام بخاری جیسے بچے کو جنم دیا, ان کو پالا پوسا, اور اتنی نیک تربیت کی کہ امام بخاری دنیا کے سب سے بڑے محدث بن گئے. لیکن امام بخاری کی ماں کو کوئی نہیں جانتا. یہ عورت کی قربانی ہے, یہ عورت کا ایثار ہے. عورت پردے میں رہتی ہے, عورت پردے میں رہ کر سماج کو امام بخاری جیسے لوگ پرووائڈ کرتی ہے, سماج کو امام بخاری جیسے لوگ دیتی ہے. یہ عورت کی قربانی ہے میری عزیز بہن, یہ عورت کا مقام ہے. آج ہماری مسلم سوسائٹی میں ہماری مسلم خواتین کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. آج ہماری کتنی مسلم بہنیں ہیں کہ جن کے لیے حجاب ایک گالی ہے, جو پردے میں رہنا نہیں چاہتی, ان کو یہ لگتا ہے کہ پردہ ہمیں قید کر رہا ہے. اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے کے ماحول میں, دقیانوسی کے ماحول میں, فنڈامنٹلسٹ ہے اسلام اور ہمیں 1400 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے 1400 سال پہلے آپ کے کیا حالات تھے؟ لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو لوگ زندہ زمین میں گاڑ دیتے, لڑکی کا پیدا ہونا کلنک مانا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ غم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کے لوگوں سے, اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے چھپایا کرتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کہ کیا کروں اگر اس بچی کو پالتا ہوں, اگر اس کی پرورش کرتا ہوں تو سماج کے تانے سننے پڑیں گے, سماج کی گالیاں سننی پڑیں گی, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ. یہ حالات, ایک باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت کی ساری حدیں یہاں سے پار ہو جاتی. یہ عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا. شوہر کے مرنے کے بعد عورت جو آج ایک مسلمان عورت 4 مہینہ 10 دن کی عزت گزارتی ہے, اسلام کے آنے کے پہلے عرب میں 1 سال کی عزت گزارا کرتی, اور 1 سال تک اس کو ایک روم میں بند کر دیتے, ایک کوٹری میں بند کر دیتے. اسی میں تجھے کھانا ہے, اسی میں تجھے پینا ہے, اسی میں لیٹرین کرنا ہے, اسی میں سارے کام کرنا ہے. 1 سال کے بعد اس عورت کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے. پراپرٹی, باپ کی پراپرٹی میں عورت کو حصہ دینا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی کبھی بچے اپنی ماؤں تک کا حصہ لگاتے. شادی کا نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا, ایک ایک عورت سے دس دس لوگ شادیاں کرتے تھے. جسم کی نمائش عام تھی, عورت غلام بنا کر بیچی جاتی تھی. ایسے ماحول میں اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی کہ عورت دنیا کے لیے زحمت نہیں رحمت ہے, عورت باپ کے لیے کلنگ نہیں اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اعلی جاریتی, جس نے دو بچیوں کی پرورش, جس نے دو بیٹیوں کو پالا, ان کے سارے حقوق ادا کیے, ان کی اچھی طریقے سے تربیت کی, وہ بالغ ہو گئی, ان کی شادی کر دی, تو وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی. اسلام نے آ کر کہا کہ لذکر و مثل حظ الانثیین, پراپرٹی کے اندر جیسے لڑکی اپنے لڑکا اپنے باپ کی وارث ہے, ویسے لڑکی بھی اپنے باپ کی پراپرٹی کی وارث ہے, اس کو بھی اس کے باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا. اب یہاں پر اسلام نے یہ کہا کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا, لڑکی کو سنگل ملے گا. بہت سارے لوگوں کو بہت آبجیکشن ہوا, تو اسلام ڈفرینس کر رہا ہے, اسلام فرق کر رہا ہے, لڑکی کو آدھا لڑکے کو ڈبل. اسلام ہمارا دین نہیں, اسلام ملاؤں کا بنایا ہوا دین نہیں, اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین. اسلام دین عدل ہے, اسلام مرد اور عورت کے بیچ میں سملیرٹی کی بات نہیں کرتا, اکویلٹی کی بات کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو وہ دو جو اس کا حق ہے, مرد کو وہ دو جو اس کا حق ہے. بیوی کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ مرد اٹھائے گا. ماں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ بیٹا اٹھائے گا. بہن کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ بھائی اٹھائے گا. شادی ہوگی تو مہر کون دے گا؟ شوہر بیوی کو دے گا. ہر جگہ تو عورت لے رہی ہے, اب پراپرٹی میں بھی اس کو برابر دیا جائے گا. تب تو مردوں کے لیے الگ سے جو ہے جیسے وومن رائٹ کمیشن بنائے جا رہے ہیں, ویسے مین رائٹ کمیشن بنانے پڑ جائیں گے. بھائی خرچے سارے مرد کو کرنا ہے, ذمہ داریاں ساری مرد کو اٹھانی ہے. اب باپ مر گیا, اب پراپرٹی میں جتنا بیٹی کو بیٹے کو ملے اتنا بیٹی کو ملے, یہ انصاف کے خلاف بات ہے. اسی لیے اسلام کے اندر ہر چیز میں بہت ہی سسٹم کے ساتھ عدل کے ساتھ جتنا مرد کو دینا چاہیے اتنا مرد کو دیا گیا, جتنا عورت کو دینا چاہیے اتنا عورت کو دیا گیا. تو اسلام ایک عورت سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ایک عورت سے یہ چاہتا ہے کہ تم سوسائٹی میں اپنی ویلو کو پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو. تمہارا ایک دائرہ ہے, تم اپنے گھر کی ملکہ ہو. تم اگر تعلیم یافتہ ہو جاؤ, تم اگر پڑھی لکھی ہو جاؤ, تو تم اپنے آپ میں پوری ایک یونیورسٹی ہو, تم پورا ایک کالج ہو, تم سے پوری ایک جنریشن کو وجود پانا ہے, پوری ایک فیملی تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے. کل کے ہونے والے بچوں کی تم ماں ہو, کل کے ہونے والے پوتوں پوتی کی تم دادی ہو, کل کی ایک فیملی کی تم گارجین ہو. تمہارے اندر اگر تعلیم ہے, تمہارے اندر اگر تہذیب ہے, تمہارے اندر اگر طور طریقہ ہے, تمہارے اندر اگر صفائی ہے, تمہاری بات چیت اچھی ہے, تمہارے مینرز اچھے ہیں, تمہارا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, تو تم اس سماج میں بہت اہم رول ادا کر سکتے. ایک عورت چاہے تو مرد کے سارے غم کو پل بھر میں دور کر سکتے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, غار حرا میں آپ تھے, آپ کے پاس فرشتہ آیا, فرشتے نے آپ کو پکڑا, اے محمد پڑھو. آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا, معنی بھی قاری میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے اور زور سے دبایا, پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا, فرشتے نے اور زور سے پکڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا, اور جس نے قلم کے ذریعے نالج دی, قلم کے ذریعے علم. بڑے افسوس کی بات ہے, قرآن کی سب سے پہلی یہ پانچ آیتیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی, اس کی شروعات نماز سے نہیں ہو رہی, اس کی شروعات زکات سے نہیں ہو رہی, اس کی شروعات روزہ اور حج سے نہیں ہو رہی, اس کی شروعات پڑھنے سے ہو رہی. اس میں قلم کا لفظ آیا, اس میں علم کا لفظ آیا, اس میں پڑھنے کا لفظ آیا. جس دین کی شروعات پڑھنے سے ہو رہی ہے, آج اس دین کے ماننے والے پڑھنے میں سب سے دور ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. ایجوکیشن کی امپورٹنس, تعلیم کی اہمیت میری عزیز بہنوں آپ اندازہ لگائیے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو. یہ اللہ کے نبی پر پہلی پانچ آیتیں نازل, اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا. نبوت کی جو ذمہ داری, یہ رسپانسبلٹی جو آپ کے کندھے پر ڈالی گئی, آپ کی برداشت کے باہر ہو گیا معلوم. آپ گھر آئے, آپ کانپ رہے, تھر تھر کانپ رہے. اس وقت آپ کی ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ. آپ نے کہا زملونی زملونی, خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ, خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئی آپ کو چادر لا کے اڑاؤ. کیا بات, کیوں اتنے پریشان, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدیجہ آج میں جب غار حرا میں گیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا. اے خدیجہ خشیت والا نفس, مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں مر نہ جاؤں, مجھے یہ ڈر ہے کہ میری جان نہ چلی جائے. اتنا بڑا بوجھ میں اپنے کندھے پر اٹھانے کی طاقت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا. شوہر کو بیوی کے سہارے کی ضرورت ہے, شوہر کو بیوی کے حوصلے کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا میری عزیز بہنوں, وہ سونے سے لکھے جانے کے قابل. حضرت خدیجہ نے کیا کہا, کلا واللہ لا یقضیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. انک لتصل الرحیم, آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں. وتقصب المعدوم, آپ کو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں. وتقرض الضعیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں, آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں, آپ تو غریبوں کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا. اگر اللہ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اس رسپانسبلٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بھی کرے. حضرت خدیجہ کی یہ الفاظ گویا پیارے نبی کے سینے پر برف کی ٹھنڈی سل پڑ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل گیا اور وہ ذمہ داری کا بوجھ جو آپ اپنے کندھے پر محسوس کر رہے تھے وہ بوجھ آپ کو ہلکا محسوس ہوتا. ایک عورت جتنی طاقتور ہوتی ہے میری عزیز بہنوں, کبھی کبھی اتنی طاقت ایک مرد کے اندر بھی نہیں. حالات کو سہنے کی طاقت, سماج سے لڑنے کی طاقت, یہ جتنی اس کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے جتنی عورت کے اندر پیدا کی, کبھی کبھی وہ مرد کے اندر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز, ہر نظام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت. آپ دیکھیے کہ بچے کی پیدائش کا مسئلہ کتنا کٹھن ہوتا ہے. یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر نہیں ڈالی, ایک عورت کے اوپر ڈالی. اور یہی وجہ ہے کہ ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ بتایا. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ماں کا پیر چھوتے ہیں, ہمیں دیکھ کے اچھا لگتا ہے. ہمارے یہاں عورتیں سیریل وغیرہ دیکھتی ہیں تو کبھی کبھی وہ ہندو کلچر سے متاثر ہو جاتی ہے, امپریس ہو جاتی ہے. دیکھیے ہندو کلچر میں ماں کا پیر چھوتے ہیں, یعنی یہ ایک قسم کا احساس کمتری ہے کہ بھی ہمارے اسلام میں تو ماں کا پیر چھونے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہندو دھرم میں ماں کا پیر چھونے کی اجازت دی گئی. اسلام میں پیر چھونے کی اجازت نہیں دی, اس لیے کہ اسلام کی بنیاد توحید پر. اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, توحید کے معاملے میں اتنا اسٹرکٹ ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے اس کا جنازہ سامنے رکھا ہے. جنازے کی نماز آپ لوگ کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا, لیکن کبھی اگر جنازے کی نماز آپ دیکھیے کسی کو پڑھتے ہوئے, جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا, جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہوتا. ساری نمازوں میں رکوع ہے, ساری نمازوں میں سجدہ ہے, جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں. حالانکہ قبلہ کی طرف رخ بھی کرنا ہے, وضو بھی کرنا ہے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بھی باندھنا ہے, السلام علیکم کہہ کر سلام بھی پھیرنا ہے, لیکن نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے کیونکہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اگر جنازے کی نماز میں رکوع ہوتا, جنازے کی نماز میں سجدہ ہوتا تو شاید یہ میسج جاتا, شاید یہ سمبل پیدا ہوتا کہ اسلام میں مردے کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے کیا. اسلام توحید کے معاملے میں اتنا اسٹرکٹ ہے. تو ماں کا احترام تو اتنا کرنا ہے کہ ماں کو اپنے کندھے پر لے کر اگر بیٹا ماں کو حج کرائے, ماں کو عمرہ کرائے, ماں کو طواف کرائے. ایک صحابی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرے, حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو وہ صحابی بولے اے امیر المومنین آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے حج کرا دیا, آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری ماں نے تم کو جنم دیتے وقت اس کے زبان سے جو درد کی آہ کی آواز نکلی تھی تم نے ابھی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. تم حق ادا کرنے کی بات کرتے, تم نے ابھی اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے رسول دنیا میں میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پوچھا اس کے بعد؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. فرمایا اس کے بعد؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ. ماں کا نام آپ نے تین بار لیا اور باپ کا نام ایک بار لیا, کیونکہ تین ایسی تکلیفیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف صرف ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. بچے کو جنم لینے کی تکلیف صرف ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. اپنے خون کو جسے اللہ نے بچے کی غذا بنائی ہے, بچے کو دو سال تک اپنے خون کے ذریعہ بچے کو غذا پہنچانا یہ ایک ماں کا یہ کارنامہ ہوتا ہے, باپ نہیں کرتا. یہ ماں کا حق اسلام نے بتایا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت. ایک آدمی سوسائٹی کی نظر میں بہت اچھا ہے, سب سے بہت پیار سے ملتا ہے, سب لوگ اس سے بہت خوش ہیں, لیکن ان کی ماں اس سے ناراض ہے, اپنی ماں کو خوش نہیں رکھتا, اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے, اپنی ماں کو دھکے دیتا ہے, اپنی ماں کو منہ کر رکھتا ہے, اپنی ماں کو چین نہیں دیتا, اپنی ماں کو آرام نہیں دیتا. اسلام کی نظر میں برا آدمی, اسلام کی نظر میں بدترین آدمی. سب کے لیے آپ اچھے لیکن اپنی ماں کے لیے اچھے تو آپ کسی کے لیے اچھے؟ بیوی اگر ہے, اگر ایک عورت بیوی تو اسلام نے کیا کہا؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے ان تقصو اذا قصیتا, جب تم کپڑا پہنو تو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ, جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. یہ نہیں کہ مرد تو باہر حلیم کھا رہا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں سوکھا سوکھا کھا رہے. جو کھا رہے وہ کھلاؤ, جو پہن رہے وہ پہناؤ, جس لیول کی تم زندگی گزارتے ہو, جو تمہارا لائف اسٹائل ہے, وہ اپنی بیوی کو بھی پرووائڈ کرو. یہ بیوی کا حق ہے. عورت ماں ہو تب بھی یہ مقام کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت, عورت بیوی ہو تو شوہر کے لیے سیٹسفیکشن اور سکون کا ذریعہ, عورت اگر بیٹی ہو تو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جاتی ہے, عورت اگر بہن ہو تو اپنے بھائی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. میری عزیز بہنوں, آپ اندازہ لگائیے کہ عورت کی اسلام کے اندر کتنی ویلو. لیکن وہی عورت, وہی عورت جسے اللہ کے نبی نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز, وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایک نیک عورت. صرف عورت نہیں, نیک عورت. نیک عورت کون ہوتی ہے؟ جس کو اپنی ڈیوٹی بھی پتا ہے, جس کو اپنی رسپانسبلٹی بھی پتا ہے, اور جس کو اپنی لمٹس بھی پتا ہے. نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی, اسے پتا ہے کہ یہ پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے, اس کے پیدا کرنے والے نے دیا ہے, اس کے خالق نے دیا ہے, اور اس کا خالق اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا, اس کا مالک اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا. ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان کے لیے سب سے آسان شکار ایک عورت ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا المرأة عورة, عورت عورت ہے, عورت عورت. عربی زبان میں عورت بولتے ہیں شرمگاہ کو, اور اس کو عورت اسی لیے بولتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت عورت ہے, جب عورت گھر سے نکلتی ہے, عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے, عورت ڈھانک کے رکھنے کی چیز ہے, جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ شیطان, تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے, میاں بیوی کے علاوہ یا محرم رشتوں کے علاوہ, ماں بیٹے کے علاوہ, بہن بھائی کے علاوہ, جو بھی محرم رشتے ہیں, ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد تنہائی میں نہ ملے, اکیلے میں نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تیسرا شیطان ہے. جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے تو شیطان وہاں پر تیسرا ہے, وہ ان دونوں کے بیچ میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے اسلام کے اندر شادی کے پہلے مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملنا قطعی طور پر ناجائز اور حرام قرار دیا, اور اس کے لیے باقاعدہ سزا بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر کنواری ہوں, غیر شادی شدہ ہو, تو ان کو 100 کوڑے کی سزا دی, اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا. اسلام نے قطعی طور پر اس کو پسند نہیں کیا کہ ایک عورت کی عزت و آبرو معاشرے میں نیلام کی. ایک بے قصور عورت ہے, ایک صاف ستھری عورت ہے, اگر اس کے کیریکٹر پر کسی نے انگلی اٹھائی, اگر اس کے کیریکٹر پر کسی نے غلط الزام لگایا, تو اسلام یہ کہتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے گا. 80 کوڑے کی سزا ہے. یہ ایک عورت کی رسپیکٹ کی ویلو دیکھیے, اس کی عزت اور اس کی آبرو کی ویلو دیکھیے, کہ اس کے کیریکٹر پر غلط انگلی اٹھانے والے کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. یہ موبائل ہے, عورت اس پہ بات کر سکتی ہے, اس کو یوز کر سکتی ہے, لیکن اس موبائل پر اگر ایک عورت کسی اجنبی سے بات کرے, کسی غیر مرد سے بات کرے, تو قرآن نے اس کو غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اسلام ایک یونیورسل چیز ہے. موبائل آج پیدا ہوا, لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے ایک مسلمان عورت کو موبائل پر کیسے بات کرنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے نبی کی عورتوں, اے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں. فلا تخضعن بالقول, جب تم کسی اجنبی مرد سے بات کرو, کسی اجنبی آدمی سے بات کرو, تو تمہاری آواز میں لوچ پیدا نہ ہو, تمہاری آواز میں لچک نہ ہو, تمہاری آواز میں سویٹنس نہ ہو, تمہاری آواز میں سافٹنس نہ ہو, اپنی آواز میں نرمی مت پیدا کرو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بدتمیزی سے بات کرو, اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گالی سے بات کرو. نرمی سے بات مت کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کرو. آپ کا موبائل ہے, گھر کا فون ہے, کسی اجنبی کا کال آ گیا, آپ کے بھائی کے کسی فرینڈ کا کال آ گیا, آپ کے ابو کے کسی دوست کا فون آ گیا, آپ نارمل بات کیجیے. کس سے بات کرنی ہے؟ ابو نہیں ہے گھر میں, بھائی نہیں ہے, بھائی ہے تو دے دیجیے. کسی اجنبی سے فون پر بھی آپ نرمی اور سویٹنس کے ساتھ بات مت کیجیے. کیوں کیوں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہمارے اوپر اتنی روک کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اتنی ریسٹرکشن کیوں, اتنی بندشیں کیوں؟ آگے مقصد بتایا گیا. فیسمع الذی فی قلبہ مرض. آپ تو مٹھاس کے ساتھ بات کریں گی, آپ سافٹنیس کے ساتھ بات کریں گی, آپ نرمی کے ساتھ بات کریں گی, آپ کا مقصد تو غلط نہیں, لیکن سامنے والا غلط سمجھے گا. سامنے والے کے دل میں آپ کے بارے میں غلط نیت پیدا ہو, اسلام نے ایسا چانس بھی پیدا نہیں ہونے دیا. اسلام نے کہا کہ ایسی سچویشن بھی کریٹ مت ہونے دیا. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرو, آپ سختی سے بات کرو. وقل نقول معروفا, بدتمیزی مت کرو, گالی گلوچ مت کرو, ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وقر نفی وجوتی کننا, اور اے نبی کے گھر کی عورتوں, اپنے گھر میں جمی رہو, اپنے گھر کو لازم پکڑو, گھر کے باہر جب ضرورت ہو, ایمرجنسی ہو, تبھی نکلو. گھر کے باہر تمہارا بار بار نکلنا یہ اچھا نہیں. کبھی کبھی جب ہم لوگ یہ بات بولتے ہیں تو ہماری بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں یہ سب مولوی لوگوں کی اپنی بات ہے کہ عورت کو گھر سے مت نکلنے, یہ لوگ عورت کو پیک کر دینا چاہتے ہیں. یہ میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ 22 پارے کے اندر آپ بھی جا کے دیکھ لیجئے سورہ احزاب کی آیت, اور یہ اس آیت میں اس دنیا کی سب سے نیک عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, نبی کے گھر کی عورتوں کو, نبی کی بیویوں کو, جو ساری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جمی رہیے, آپ اپنے گھر میں رہیے بلا ضرورت, بغیر کسی واقعی میں جب ضرورت ہو تب گھر سے نہیں. اور آگے کیا فرمایا, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور جب آپ گھر سے نکلے ہی تو پہلے زمانے کی طرح میک اپ کر کے, سج دھج کے, اپنے جسم کی نمائش کر کے مت نکلے. آپ آج تو ماشاء اللہ جینٹس پرفیوم بھی الگ آتے ہیں, لیڈیز پرفیوم بھی الگ آتے ہیں, ان کے ڈیوڈرنٹ بھی الگ آتے ہیں, ان کے ڈیوڈرنٹ بھی الگ آتے ہیں. اب تو خوشبو سے پہچان لیا جاتا کہ عورت گزر رہی کہ مرد گزر رہا. یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میک اپ کر کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایما امرأۃ تستعطر, جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے, تو مرت بالمجلس, اور غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے, فہیا کذا و کذا, تو ایسی عورت بدچلن ہے, ایسی عورت کیریکٹر لیس ہے, ایسی عورت بدکار ہے. آج کی یہ فیشن ہے, آج کو اٹریکشن کے لیے ایسے ڈیوز, ایسے پرفیوم, ایسی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں کہ لوگ مناسب. اسلام ایک عورت کی عزت کو کتنی اہمیت دیتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گھر کے باہر آپ نکلیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سج بھج سجیں آپ سنوریں, لیکن اس کے لیے سنوریں جس کے لیے آپ کو سنورنے کا حق دیا گیا ہے. ایک عورت ہے, شادی شدہ عورت ہے, اپنے شوہر کے سامنے سجے بھجے, اپنے شوہر کے سامنے خوب میک اپ کرے. شوہر بیچارے کے سامنے تو کبھی میک اپ نہیں ہوتا. شوہر بیچارہ جب شام کو تھکا ہارا آتا ہے تو وہی دال کی, چاول کی اور کچن کی بدبو جو ہے اس کو سونگھنے میں محسوس ہوتی ہے. اور پارٹی میں جانا ہو, شادی میں جانا ہو, کہیں جانا ہو تو پھر دیکھیے جو کپڑے کبھی نہیں پہنے جاتے وہ پارٹی میں. پارٹی ویئر الگ, یہ فارمل ڈریسز گھر میں پہنے جائیں گے, کیجوئل ویئر الگ ہے. یہ غلط ہے. ایک شوہر آپ کی محبت کا, ایک شادی شدہ عورت کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کو بہت اہمیت دی. آج ہمارے یہاں فیشن کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے کیسے کپڑے ٹی وی اور سنیما جب سے گھر گھر آیا, ٹی وی کا کلچر ہمارے گھروں پر حاوی ہوا, ہمارے گھر کی مائیں بہنیں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, یہ حدیث سنیے اور پھر فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ. یہ حدیث سن کے آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں جہنم میں جانا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم میں جائیں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظالم ہوں, ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں پاور ہوگا, وہ لوگوں کے اوپر اتیاچار کریں گے, لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. یہ ہو گئے, یہ پہلی کیٹیگری. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیشن چل رہا ہے, اس فیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس فیشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس سے بہترین ایکسپریشن نہیں, کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کپڑا کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے, اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے نہیں, اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. لیکن جب یہ کپڑا جسم کی نمائش کا ذریعہ بن جائے, جب یہ نقاب, جب یہ پردہ, یہ حجاب بجائے اس کے کہ عورت کے عزت و آبرو کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنے, عورت کو اور نمایاں کر دے, عورت کو اور لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دے, تو سمجھ جائیے کہ اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو گیا. وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ, ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے والی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی. مائلاتن, غیر لڑکوں کو, غیر مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البختل مائلہ, اور ان کا ہیئر اسٹائل کیسا ہوگا؟ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے, جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ویسے ان کا ہیئر اسٹائل ہوگا. ایسی عورتیں کہاں جائیں گی؟ لا يدخلن الجنة, ایسی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. ولا يجدن ريحها, ایسی عورتیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا. عورت اگر نماز پڑھنے جائے, آج کل تراویح کی نماز ہوتی ہے مسجدوں میں, بہت ساری عورتیں جاتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے مسجد جا کر, لیکن آپ کا گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کے لیے نماز کے لیے اس کا گھر زیادہ بہتر ہے, لیکن ہاں عید اور بقرعید کی نماز میں عورت کا جانا کمپلسری ہے, اور مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا انتظام کریں, ان کا ارینجمنٹ کریں, کیونکہ عید کی نماز یہ روزے کا ایک بدلہ ہے, روزے کا شکرانہ ہے. اور عید کے دن جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے شامل ہونے کا پورا پورا حق ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم لڑکیوں کو, چاہے وہ کنواری ہوں چاہے وہ شادی شدہ ہوں, ان کو لے کر جائیں, ہم کو عیدگاہ میں لے کر جائیں, وہ نماز پڑھیں. ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو, کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو, کسی کے عورت کے پاس حجاب نہ ہو, تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چادر نہ ہو تو نہ جائے. آپ نے کہا دوسری اپنی سہیلی سے, اپنی بہن سے ادھار لے لے, لیکن جائے. نماز عید کی نماز نہ چھوڑے, بقرعید کی نماز نہ چھوڑے, عید کی دعاؤں میں, امام کی دعاؤں میں شامل. تو اسلام کسی موقع پر عورت کو پیچھے رہنے کی تعلیم نہیں. شادی ہے, لڑکی کی شادی ہونے جا رہی, لڑکا دیکھ لیا ماں نے, لڑکا دیکھ لیا بہن نے, اب لڑکی سے ایک بار بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنا ہے کہ نہیں. اسلام نے لڑکی کو پورا رائٹ دیا کہ اس کی اجازت لی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت بیوہ ہے, شادی شدہ ہے, شوہر مر گیا بیوہ ہے, یا طلاق یافتہ ہے, تو وہ زبان کھول کر کہے کہ ہاں میں اس سے شادی کروں گی, تب شادی کی جائے. اگر وہ پرمیشن نہ دے تو شادی نہیں کی جا سکتی. اور اگر کنواری لڑکی ہے تو بھی اس سے پوچھا جائے, اگر وہ خاموش ہے, کیونکہ کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے, اگر شرم کے مارے وہ خاموش ہے تو اس کی رضامندی مانی جائے گی, لیکن اس کی رضامندی لیے بغیر اس کی شادی نہیں کی جائے. شادی کرنے کے معاملے میں بھی اسلام نے عورت کو ویلو دی, ایسا نہیں کہ کسی کو بھی لا کے تھوپ دیا جائے. شادی کرنے کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں, شریعت نے اس کی بھی اجازت دی, تاکہ بعد میں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تانا دیا جائے کہ میں نے تو تم کو دیکھا بھی نہیں, ہماری امی نے پتا نہیں کس کے ساتھ پھنسا دیا, ایسا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کہیں رشتے کا پیغام دے تو اس کو چاہیے کہ ایک نظر دیکھ, فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُدَمَّ بَيْنَكُمَا, ایک نظر دیکھ لینا, یہ بعد میں اس رشتے کے پرماننٹ رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے, یہ رشتہ زیادہ پھلے پھولے, اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ پرمیشن ہے کہ ایک نظر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ چلو اب آج سے مولوی صاحب فتوا دے کر گئے اب دیکھنا ضروری ہے, اصل اجازت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے کہ شادی کے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر آج ہمارے سماج میں رائج ہو رہا ہے, اسلام بالکل اس سے بری. ارے اسلام تو اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت ایک ساتھ رات گزاریں اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. ایک عورت سفر کرے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار ہونا کمپلسری, اس کا باپ ہونا ضروری, اس کا بھائی ہونا ضروری, اس کا شوہر ہونا ضروری. حج جیسی عبادت, حج جیسی عبادت بھی اگر کوئی عورت بہت پیسے والی, بہت پیسہ ہے اس کے پاس, لیکن اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں, کوئی بیٹا نہیں, باپ نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, نہیں کر سکتی. تو سارے علماء سے آپ فتویٰ پوچھتی, اگر عورت کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے, اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, وہ عورت حج نہیں کر سکتی, اس کو پرمیشن نہیں. حج کرنا ہے تو ساتھ میں ایک محرم رشتہ دار کا ہونا ضروری. تو میری پیاری عزیز بہنوں, اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام آپ سے ایک نیک اور صالح معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے جہاں ایک عورت اپنی ذمہ داریوں کو, اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے, اپنی لمیٹیشن کو سمجھے, اور اپنی لمٹ میں رہ کر وہ مردوں سے بھی بڑے بڑے کارنامے لے جائے. اور ڈاکٹر بھی بن سکتی. نبی کے زمانے میں جنگوں میں قیدیوں کو کی مرہم پٹی بھی عورتیں کرتی. عورت کیا نہیں کر سکتی, پردے میں رہ کر, شرعی حدود میں رہ کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی شریعت کے مسئلے کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے, ان سے رائے لیا کرتے, ان سے ایڈوائس لیا کرتے. ابھی رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے, شب قدر آنے والی ہے. ہم سب جانتے ہیں شب قدر کی کیا اہمیت ہے. ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے افضل ہے. شب قدر میں ایک رات آپ عبادت کر لیجئے 84 ایئرس کی عبادت کا ثواب ملے گا, 84 سال کا ثواب ملے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ شب قدر میں ہم کیا پڑھیں, بہت امپورٹنٹ سوال. شب قدر میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے, یہ سوال اللہ کے نبی سے اگر کسی نے کیا تو ایک عورت نے کیا, اماں عائشہ نے کیا. حضرت عائشہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو میں شب قدر میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی, ایک ایسی دعا بتائی کہ ایک معمولی سا بچہ بھی اگر اس کو قاعدے سے 2-4 بار پڑھے تو یاد ہو جائے, ایک بہت پڑھا لکھا انسان بھی چاہے تو یاد کر لے, ایک کم پڑھا لکھا بھی یاد کر لے. چھوٹی سی دعا بتائی, کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انکا عفوٌ تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے بھی معاف. اتنی بڑی رات ہے, جنت نہیں مانگی جا رہی, اتنی بڑی رات میں دولت نہیں مانگی جا رہی, اتنی بڑی رات میں مانگا جا رہا ہے تو اے اللہ میں بہت خطا کار بندہ ہوں, اے اللہ میں تیری بہت گنہگار بندی ہوں, میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے, بہت گناہ کیا ہے, لیکن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو تو فارگیو, تو تو درگزر کرنے والا ہے, اے اللہ مجھے بھی معاف کر. یہ چھوٹی سی دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی, میری عزیز بہنوں اس دعا کو امت تک پہنچانے کا کام ایک لیڈی نے کیا, ایک خاتون نے کیا, ایک عورت نے. حضرت ہاجرہ کو دیکھیے, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بچے اسماعیل کو چلے جاؤ اور مکے کی سرزمین پر چھوڑ کر چلے آؤ. حضرت ابراہیم پہنچے, کیسی زمین ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ مکہ کی سرزمین ایسی زمین تھی وہاں پر ایک دانہ بھی نہیں اگتا, پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. 2-4 کھجوریں ہیں, تھوڑا سا پانی. حضرت ہاجرہ کہتی ہے, الا من تترکنا, اے میرے سرتاج اس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں دور دور تک انسان تو کیا پرندہ نظر نہیں آ رہا, پانی ہے نہیں, 2-4 کھجوریں ہیں, میں کتنی دیر تک کام چلاؤں گی اور میں کام چلا لوں گی تو میرا بچہ کیسے زندہ رہے گا, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, آسمان کی طرف نظر اٹھائی. سمجھدار بیوی تھی, ایمان والی بیوی تھی, سمجھ گئی کہ میرا شوہر اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے. کہا کہ اللہ امر کا, کہ اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. ایمان دیکھو میری پیاری ماؤں بہنوں, ایک عورت کا ایمان دیکھو ایک پہاڑ جیسے, میں تو کہتا ہوں ایسا ایمان ایک مرد کا ہونا مشکل ہے, ایسی استقامت, ایسا پہاڑ جیسا ایمان آپ اپنے اندر پیدا کریں. یہ کیا کہ کسی نے بہکایا تو ہم نے پردہ کرنا چھوڑ دیا, کسی نے بہکایا تو ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ارے ایمان والی عورت دین کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, کہا کہ اے میرے سرتاج بڑے شوق سے چلے جائے. اذن لا یزین اللہ ابدا, اگر اللہ کا حکم ہے, اگر اللہ نے ہمارا امتحان لینا چاہا ہے تو میں اس امتحان پر کھڑی اترنے کے لیے تیار ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے. شوہر چلا گیا, ایک عورت تھی, اکیلی عورت اور ایک معصوم بچہ, دور دور تک کوئی انسان نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں بھی ختم ہو گئی, پانی بھی ختم ہو گیا, عورت بیچاری تو صبر کر لے, وہ معصوم بچہ وہ پیاسا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, وہ چلا رہا ہے. ایک ماں کا کلیجہ جانتا ہے, اس کا بچہ اگر رو رہا ہو بلک رہا ہو ماں سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ دیکھنے لگی, اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ رہی, شاید دور کہیں انسان نظر آ جائے. وہیں پر ایک پہاڑ تھا صفا, صفا نام کی ایک پہاڑی, صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہوں, دور تک ایسے نظر ڈالتی ہیں شاید کوئی انسان نظر آ جائے, لیکن انسان ہوگا تب تو نظر آئے گا. پھر صفا سے مروہ آتی ہے, مروہ بھی ایک پہاڑی ہے, اس پہ چڑھ جاتی ہیں, پھر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دور تک دیکھتی ہیں شاید کوئی انسان نظر آ جائے, لیکن انسان تو کیا کہیں جانور کا بھی نام و نشان نہیں ہے. سات بار چکر لگاتی ہیں, حالانکہ پتا ہے کہ بار بار چکر لگانے سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو جائے گا, لیکن ایک ماں کا کلیجہ جب بے قرار ہوتا ہے, جب بچہ بھوک سے بلک رہا ہو تو ماں بیچاری اپنے ہوش کھو دیتی ہے. حضرت ہاجرہ نے سات بار چکر لگایا لیکن نہ کہیں انسان ملا نہ کہیں پانی ملا. جب بچے کے پاس واپس آئی تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت جبریل نے اپنا پر زمین کے اوپر مارا اور وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. اب جب زمزم کا پانی وہاں سے نکلا تو ان کو زیادہ پانی کی ضرورت تو تھی نہیں, اپنے لیے پانی کی ضرورت تھی, اپنے بچے کے لیے پانی کی ضرورت تھی, تو فوراً اپنا دوپٹہ اتارا اور دوپٹے سے اس پانی کو روکنے لگی, اس کی ایک لمٹ بنانے لگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ اگر حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا نہ ہوتا تو آج زمزم کا ایک بہت بڑا دریا ہوتا, زمزم کی ایک بہت بڑی ندی ہوتی. انہوں نے زمزم کو اتنے حصے میں لمیٹیٹ کر دیا, اپنے دوپٹے سے اتنے حصے میں کور کر. تو یہ ہوتی ہے ایک عورت. ایک عورت کا ایمان ایسا ہوتا ہے, ایسا ایمان آپ اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ کو ایک فیملی کو سنبھالنا ہے, آپ مستقبل کی فیوچر کی جنریشن کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری ڈالی جو مردوں کے اوپر نہیں ڈالی. آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو تو بڑے بڑے مرد آپ کے سامنے پیش ہو جائیں. ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے, اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ ہے. اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا. ان کا اصل نام تھا رمیسہ. رمیسہ نام نیا نام ہے, یونیک نام ہے. آپ لوگوں کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو نام رکھ سکتے ہیں رمیسہ, بہت پیارا نام ہے. یہ ام سلیم کا اوریجنل نام ہے. اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں دیکھا. جانتی ہیں یہ حضرت ام سلیم کون تھی؟ ان کا شوہر جو تھا انس ابن نضر نام ہے. ان کا شوہر کافر تھا. یہ ایمان لے, ایمان لانے کے بعد اب یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی ایمان لے آؤ. شوہر ایمان نہیں لاتا, شوہر ان کی بات نہیں مانتا. ان کا ایک بچہ ہے انس ابن مالک. یہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے کلمہ پڑھانے لگتی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھانے لگتی ہے. ایک دن ان کا شوہر آتا ہے, دیکھتا ہے بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہے. بولی کیا کر رہی ہو تم, میرے بچے کو بگاڑ رہی ہو, میرے بچے کو باپ دادا کے مذہب سے ہٹا رہی ہو. تو یہ کہتی ہے میں بچے کو بگاڑ نہیں رہی ہوں, میں بچے کو بنا رہی ہوں. اللہ حافظ, میں بچے کو بنا رہی ہوں, میں بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہوں, بچے کو توحید پڑھا رہی ہوں. شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور بالآخر یہ شوہر سے الگ ہو جاتا ہے. بعد میں ان کے ساتھ رشتے کا پیغام آتا ہے, شادی کا پیغام آتا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری ایک صحابی ہیں, ان کی طرف سے شادی کا پیغام آتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہوں. بہت بیوٹیفل تھی, بہت خوبصورت تھی. انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے پاس کیا کمی ہے؟ پیسہ بھی ہے, سماج میں رسپیکٹ بھی ہے, سماج میں اسٹیٹس بھی ہے, میرے ساتھ شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ بولی میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم ایک مشرک ہو, میں ایک مسلمان ہوں, اور ایک مسلمان کی شادی ایک مشرک مرد کے ساتھ پاسبل ہی نہیں ہے. تم ایمان لے آؤ, میں شادی کر لوں. تم پتھر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کرتے ہو, میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں, میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں, یہ کیسے پاسبل؟ یہ اپنے ہونے والے شوہر کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ یہ ابو طلحہ پیسے والے ہیں, دولت والے ہیں, کہتی ہے تم شادی میں مجھے کوئی مہر مت دو, تم ایمان لے آؤ, تم مسلمان ہو جاؤ, میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی, میں شادی کر لوں گی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ڈال دیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی پہلی شادی ہے جس میں ایک روپیہ بھی مہر نہیں ہے, بلکہ حضرت ام سلیم کا مہر یہی ہے کہ ان کے شوہر ایمان لے آتے. اتنی خوش نصیب عورت پوری اسلامی ہسٹری میں نہیں ملتی, پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی کہ جن کا مہر, جن کی شادی میں مہر ان کے شوہر کا اسلام قبول کرنا ہو. شادی ہوتی ہے, کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. بچے کا نام ہے ابو عمیر, بڑا پیارا بچہ ہے. اللہ کے نبی ان کے گھر میں اکثر آتے ہیں, بچے کو کھلاتے ہیں, بچے کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں. بچے کا نام ہے ابو عمیر. بچے نے ایک چھوٹی سی چڑیا پالی. بچہ چڑیا کے ساتھ اکثر کھیلا کرتا تھا. ایک بار چڑیا مر گئی. اللہ کے نبی آئے, کہا بچہ بہت چپ چپ ہے, خاموش. بولے کیا بات ہے بچے؟ پتہ لگا وہ چڑیا جو بچے نے پالی تھی وہ چڑیا مر گئی. اللہ کے پیارے نبی چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا پیار کا سلوک کرتے تھے. آپ نے بچے کو خوش کرنے کے لیے کہا, یا ابا عمیر ما پالن مغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا اوپر گئی کیا؟ تمہاری چڑیا تو اللہ پاک کے آ گئی, اللہ تعالیٰ کے آ گئی. آپ نے بچے کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا چڑیا کے مرنے کی وجہ سے, آپ نے بچے کے دل کو حوصلہ دیا. اللہ کے نبی بچوں کے ایموشنس کا, بچوں کے ساتھ ویسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے بڑوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. بچوں کی تربیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی اپنے نواسے حسن اور حسین کو چوما کرتے تھے, چاٹا کرتے تھے, ان کو کس کرتے تھے. ایک صحابی ایک مرتبہ آئے, کہا میرے 10 بچے, میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو کس نہیں کیا, آپ اپنے نواسے کو کس کرتے ہیں چومتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے کو چومنا اور چاٹنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نہیں رکھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو دل میں اللہ کی رحمت ہے کہ میں بچے کو چوم رہا ہوں چاٹ رہا ہوں. تو وہ بچہ اتفاق سے بیمار پڑتا, ابو عمیر نام کا وہ بچہ بیمار ہو جاتا. بیمار ہے, دوا وغیرہ چل رہی ہے, علاج چل رہا ہے, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. اسی دوران بچے کے باپ کو یعنی حضرت ابو طلحہ کو سفر پہ جانا پڑتا ہے. سفر پہ جانے کے پہلے وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچے کا خیال رکھنا, بچے کو دوا وغیرہ ٹائم سے دے دینا. حضرت ابو طلحہ سفر پہ چلے جاتے ہیں, بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ معصوم بچہ 3-4 سال کا بچہ مر جاتا ہے. اب جب بچہ مر جاتا ہے تو بچے کی ماں یعنی حضرت ام سلیم گھر والوں سے کہتی ہے کہ آج بچے کے باپ آنے والے ہیں, کوئی بھی بچے کی موت کے بارے میں ان کو نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گی, کوئی بتائے گا نہیں. اور بچے کی لاش کو ایک طرف گھر میں رکھ دیتے. شام کو ابو طلحہ آتے ہیں, آتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کی حال چال پوچھتے ہیں, میرا بچہ کیسا ہے؟ تو جواب دیتی ہیں پہلے سے زیادہ سکون ہے. یہ نہیں کہتی مر گیا, کیا کہتی ہیں؟ پہلے سے زیادہ سکون سے. ظاہر سی بات ہے انسان دنیا میں جتنا بھی پریشان ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر وہ ایمان والا ہو تو زیادہ سکون سے ہوتا ہے. کہا کہ اے میرے شوہر آپ پریشان مت ہوئیے, بچہ سکون سے. پھر کھانا لاتی ہیں, شوہر کو کھانا دیتی ہیں. اس کے بعد شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, شوہر کے لیے سجتی ہیں, سنورتی ہیں. دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. صبح صبح کہتی ہیں ایک بات بتائیے, اگر کوئی اپنا سامان کسی کو ادھار دے تو کیا سامان واپس لینے پر برا ماننا چاہیے؟ بولے نہیں, اگر کسی نے کسی کو کوئی سامان ادھار دیا ہے, آریت کے طور پر دیا ہے اور واپس لے لیا ہے تو کیوں برا ماننا چاہیے؟ بھائی سامان میرا نہیں تھا نا, میں اس کا مالک نہیں تھا, جس کا تھا اس نے لے لیا. بولے آپ کا بچہ بھی اللہ نے لے لیا, آپ کا بچہ اللہ نے اٹھا لیا, آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے آپ کا بچہ اٹھا. بولے کیا بات کر رہی ہو تم, مجھے ابھی بتا رہی ہو میرا بچہ مر گیا, اس کی لاش گھر میں رکھی ہے اور میں چین سے کھانا کھا رہا ہوں, میں اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہوں, تم بیٹھ کے میک اپ کر رہی ہو, سج رہی ہو, سنور رہی ہو. حضرت ابو طلحہ آ کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی نے ایسا ایسا کیا, میری بیوی نے ایسا ایسا کیا, میرا بچہ مر گیا, مجھے صبح بتایا. اللہ کے نبی نے تعریف کہ تمہاری بیوی بہت سمجھدار ہے. اے ابو طلحہ تمہاری بیوی بہت سمجھدار ہے اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی ملاقات میں برکت دے, تمہاری بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو طلحہ بچے کو دفن کرتے ہیں, بچے کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت ام سلیم کے گھر, اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے بچوں میں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں اور 10 بچے قرآن کے حافظ اور قرآن کے عالم پیدا ہوتے ہیں. میری عزیز بہنوں, یہ ہے ایک عورت کا ایمان اور اس کا صبر اور اس کے اندر برداشت کی کیپیسٹی, برداشت کی طاقت. بچے کے مرنے پر جتنا ایک دکھ ماں کو ہوا ہے اتنا باپ کو بھی نہیں ہوا ہوگا, لیکن اپنے دکھ کو انہوں نے کیسے مینج کیا, کیسے اس کو برداشت کیا, یہ حضرت ام سلیم جانتی ہے. ایک عورت چاہے تو یہ مقام حاصل کر سکتی ہے. ایک عورت چاہے تو حضرت مریم بن سکتی ہے, ایک عورت چاہے تو حضرت حاجرہ بن سکتی ہے. شرط یہ ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرے, شرط یہ ہے کہ اپنی شرم و حیا کا گلا نہ ہو. اللہ نے عورت کے اندر نیچرلی شرم و حیا پیدا کی ہے. اگر عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے, اگر عورت کے اندر سے یہ جذبہ نکل جائے تو پھر عورت عورت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی شرم و حیا ہے. اگر عورت کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو سمجھو کہ اس کے اندر سب کچھ نکل جائے. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا, آپ اس کالج میں پڑھ رہی ہیں, ایک اسلامی بیس کا یہ کالج ہے, اسلامیات کی تعلیم بھی آپ حاصل کر رہی ہیں. کالج کے علاوہ بھی آپ اپنی اسلامک اسٹڈی کو مضبوط کیجیے, قرآن کو پڑھیے, اسی طریقے سے حدیث کو پڑھیے, اچھے علماء کے لیکچرز سنیے, اور کبھی دین کے مسائل کے سلسلے میں اچھے اسکالر سے جو مستند آتھینٹک اسکالر سے ان سے کانٹیکٹ کر کے اسلامک مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیجیے, اور اپنے ضروری مسائل, بیسک مسائل, عبادت کے مسائل, طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, ان کو جاننا آپ کے لیے کمپلسری ہے. آپ کے لیے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا کمپلسری نہیں ہے, آپ کے لیے سوشل سائنس پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے دین کی بیسک تعلیم حاصل کرنا, عبادت کا طریقہ سب سیکھنا, نماز کا طریقہ سیکھنا, غسل کا طریقہ سیکھنا, وضو کا طریقہ سیکھنا, روزے کے مسائل سیکھنا, زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا, یہ آپ سب کے لیے کمپلسری. تو آج سے آپ یہاں سے یہ سوچ لے کر اٹھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف عورت نہیں بنایا, مسلمان عورت بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں ایسے گھر میں پیدا کرتا کہ ہم بھی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کریں. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کسی مشرک گھر میں پیدا کر سکتا. اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بے حیا اور بے غیرت قسم کی سوسائٹی میں پیدا کر سکتا تھا. یہ ہم سب کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلامی سوسائٹی میں, ایک مسلم گھرانے میں, مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمیں پیدا کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو ہم سب فیل کریں, اس پر ہم سب کو پراؤڈ ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے, اور ہم سب اس نعمت کی قدر کریں. اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ گزارش کروں گا کہ زندگی میں کچھ بھی چلا جائے, کسی بھی قیمت پر اپنی عزت و آبرو, اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے. یہ شرم و حیا یہ آپ کا زیور ہے, آپ کا دنیا کا زیور, آپ کا میک اپ, آپ کی دنیا کی خوبصورتی آپ سے چھن جائے, لیکن آپ کی شرم و حیا آپ سے نہ چھنے, اس زیور کی آپ حفاظت کیجیے. آج ضرورت ہے امت کو آپ. میں نے اب تک کا جو سروے کیا ہے سماج میں, الگ الگ علاقوں میں, الگ الگ اسٹیٹس میں میں جاتا ہوں, سماج میں جہاں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, سماج میں جہاں بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں, اگر سماج میں عورتوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے اور نوجوانوں کے اندر اصلاح پیدا ہو, سماج کے ان دو طبقوں میں اگر اصلاح پیدا ہو جائے, مجھے پورا یقین ہے سماج کی آدھی برائیاں ختم ہو جائیں. جتنی بھی غلط قسم کی رسم و رواج ہے آپ دیکھیے, اس میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. اگر ایک عورت سمجھدار ہو جائے, ایک عورت دیندار ہو جائے, اگر ایک عورت ایمان اور عقیدے پر مضبوط ہو جائے, اس کے گھر میں ہر چیز دین کے حساب سے ہونے لگے. لیکن دین کی محبت تو پہلے پیدا ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان عورتوں کی ہسٹری, ان عورتوں کی لائف اسٹوری, ان کی زندگی پڑھیے جو اس امت کی بہترین عورتیں ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھیے, حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھیے, حضرت رقیہ کے بارے میں پڑھیے, حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھیے. یہ اس امت کی بہترین عورتیں ہیں میری عزیز بہنوں. ان کی زندگی پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جنت میں جانے کا جذبہ پیدا ہوگا, اپنی ویلو محسوس ہوگی, اور انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لائق بنیں گے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب روزے سے ہیں, میں بھی روزے سے ہوں, آپ کو بھی سن سن کے تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے بول بول کے تکلیف ہو رہی ہے. میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بن کر اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ تعالی کی جنت میں جا سکیں. اللہ تعالی ہم کو شیطان کے ہتھکنڈوں کو سمجھنے کی اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اسلامی زندگی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کا اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس وقت اسلام کے دشمن یہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان عورت سے اس کے دین کو چھینا جائے, کیسے اس کو غلط روٹ پہ غلط ٹریک پہ ڈالا جائے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے دشمنوں کی اس سازش کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث کے نام پر مس کنسیپشن جو سماج میں رائج ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ جو رائج ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان سب کو بھی سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی بیویوں کو, اپنے نبی کی بیٹیوں کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ہاں کوئی کوشچن ہو تو پوچھ
لیجیے.
ٹھیک ہے کوئی کوشچن ہو تو پوچھ
لیجیے. کسی کو سوال کرنا ہے اسلام کے متعلق وہ سوال کر سکتے ہیں. رمضان کے متعلق یا کوئی چیز کے متعلق
وہ دعا پھر سے بول. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. کوئی سوال اگر لکھ کر بھی آپ لوگ دینا چاہیں تو لکھ کر بھی دے سکتے
ہیں. کوئی لکھ کر سکتے ہیں. روزے کے متعلق, نماز کے متعلق, زکات کے متعلق.